رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے اشکوں کی برسات سیرت امام اعظم و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند گوشے اس کی ابتدا آپ درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ عزوجل حضرت سیدنا امام اعظم فقیہ افخم فقیہ امت کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بیان سماعت کریں گے. اس سے قبل کے بیان کا آغاز کروں آئیے مل کر اصول برکت کے لیے قصیدہ برد شریف مل کر ہم پڑھتے ہیں. پڑھیے مولا. صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہاتھ اٹھا کر دعا کو اس طرح کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد کو پورا فرمائے. پڑھیے. رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ایک بار خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد خاص حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوصاف پوچھے کہ وہ کیسے تھے. چنانچہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرا علم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ہے. نمبر ایک, آپ محرمات الہیہ سے بہت زیادہ بچنے والے تھے, یعنی جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, جن کاموں سے بچنے کا فرمایا ہے ان سے بہت زیادہ آپ بچنے والے تھے. دوسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کلام کرنے میں شدید الورا تھے کہ کوئی ایسا کلام منہ سے نہ نکلے کہ جس کا مجھے علم نہ ہو. تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کو دوست رکھتے تھے, یعنی احکام الہی پر ہر ممکن طور پر عمل کرتے تھے. نمبر چار، دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرتے تھے. نمبر پانچ، کسی اعلی یا ادنا چیز پر فخر نہیں کرتے تھے. نمبر چھ، فضول باتوں سے گریز کرتے تھے، بچتے تھے. اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور آپ کو اس کا علم ہوتا تو جواب دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے. نمبر سات، اپنے وسیع علم میں دائم الفکر تھے، یعنی عجز و انکساری سے بے پناہ علم کے باوجود ہمیشہ سوچ و بچار میں رہتے تھے. نمبر آٹھ، اپنے نفس کو اور دین کو بچانے والے تھے. نمبر نو، علم اور مال کو خرچ کرنے والے اور لوگوں کے مال سے مستغنی تھے. کبھی تما کی طرف آپ مائل نہیں ہوئے، کبھی بھی لالچ کی طرف مائل نہیں ہوئے. نمبر دس، دوست ہو یا دشمن، کسی کی غیبت کرنے سے دور رہتے، جس کا ذکر کرتے اس کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا کرتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے جب امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی ان اوصاف کو سنا تو فرمایا کہ یہ تو سب صالحین کے اخلاق ہیں، یہ تو سب اچھے لوگوں کے اخلاق ہیں، پھر یہ تمام صفات کاتب سے لکھوا کر، یعنی جو لکھائی کرتا ہے اس سے لکھوا کر اپنے بیٹے کو دے دیں، اور فرمایا کہ انہیں یاد کرو اور انہیں سرمایہ آخرت بناؤ. اللہ اکبر. چنانچہ ایسے پیارے اوصاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہیں. آپ کا نام نامی اسم گرامی یہ نعمان ہے، اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک نفیس راز ہے. وہ کیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نعمان اصل میں وہ خون ہے جس کی وجہ سے بدن کا قوام ہے، یعنی جس کی وجہ سے بدن اپنی جگہ پر قائم ہے. فرمایا اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے فقہ اپنی جگہ پر قائم ہے، فقہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اور آپ کے دلائل اور آپ کے بیانات اور آپ کے فقہی، یوں سمجھے کہ آپ نے جتنے بھی مسائل بیان کیے، یہ سب کا سب اس کی وجہ سے فقہ جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر یہ کھڑی ہے. دوسری بات فرمائی کہ آپ کا نام نعمان ہے، اور نعمان ایک خوشبودار سرخ قسم کی گھاس کو کہتے ہیں، جسے گلے لالا یا رنگ ارغوان کہتے ہیں. تو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خصلتیں، آپ کی عادتیں اچھی ہوئیں اور غایت کمال کو پہنچی، اسی لیے آپ کا نام جو ہے یہ نعمان ہوا. فرمایا کہ تیسری وجہ یہ کہ نعمان نعمت سے نکلا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مخلوق خدا کے لیے کیسی بڑی نعمت تھے کہ آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے، آپ نے دین متین کے لیے کتنا کام کیا، سنتوں کی سربلندی کے لیے کیسی کوششیں کی. خدا کی اس نعمت ہونے کی بنا پر آپ کو نعمان کہا جاتا ہے. نمبر چار، آپ کی یہ تین تو آپ کے نام نعمان کی یہ چند باتیں بیان کی گئیں. آپ کی کنیت جو ہے یہ ابو حنیفہ ہے، آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں. تو آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حنیفہ یہ حنیف کا مؤنث ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حنیف نام ہوتا ہے، حنیفہ اس کا مؤنث ہے، جس کے معنی ناسک عابد مسلم ہے، کیونکہ حنیف کا مطلب مائل ہونا ہے، اور آپ دین حنیف کی طرف مائل تو کجا بلکہ اسے اجاگر کرنے والے، اسے عام کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کی کنیت یہ ابو حنیفہ ہوئی. دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ آپ کے پاس ہمیشہ دوات رہتی تھی، انک پاٹ یہ رہا کرتا تھا، اور اسے عربی زبان کے اندر حنیفہ کہتے ہیں، اسی لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ کی اولاد میں صرف حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ایک ہی بیٹے آپ کے ہوئے، آپ نے اپنے استاد کے نام پر ان کا نام رکھا، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی. جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے کہ آپ کی حنیفہ نام کی کوئی صاحبزادی تھی اور آپ کے ان کے والد تھے، اس لیے آپ کو ابھی حنیفہ کہتے ہیں. تو علماء نے اس کا منع فرمایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اور آخری وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ ایک روایت کے مطابق آپ کی آمد سے متعلق بشارت دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ابو حنیفہ کہا، اس لیے آپ کی کنیت یہ ابو حنیفہ یہ رکھی گئی. سبحان اللہ. اچھا ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو امام اعظم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ امام اعظم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے, تو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. عرض کی گئی کہ جناب یہ وجہ ہے کہ کائنات ارض و سماوی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی امام اعظم ہے, وہ انہی کی ذات امام اعظم ہے. انبیاء کے امام, صحابہ کے امام, اولیاء, اصفیاء, اتقیاء کے امام, شہداء کے بھی امام اعظم ہیں. باقی جو حضرات اپنے مخصوص ناموں سے پکارے جاتے ہیں تو وہ مخصوص حالات کے تحت, مخصوص کمالات کے تحت, مختلف القاب سے پکارے جاتے ہیں. صفات تو سبھی رب ذوالجلال والاکرام ہی کو روا ہیں, لیکن اس کی مخلوق میں سے مخصوص حضرات کا مخصوص ناموں سے پکارا جانا اسی کی عطائی صفات و کمالات کا عکس لطیف ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے کام کی وجہ سے امام اعظم یہ کہا جاتا ہے. آئیے چند باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کیوں ہیں. الحمدللہ ہم سب حنفی ہیں, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. چنانچہ سب سے بڑھ کر شرف امتیاز کی دلیل آپ کی آمد اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھیلانے میں آپ کے فعال کردار سے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف روایتوں میں بشارت ہے. چنانچہ ان سب روایتوں کو بہم ملانے سے ایک جامع عبارت کچھ اس طرح کی بنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کے دونوں مونڈوں کے درمیان یا بائیں جانب تل ہوگا, اس کا نام ابو حنیفۃ النعمان ہے. وہ قیامت تک میری امت کا چراغ ہے, میری امت کا چراغ ہے, میری امت کا چراغ ہے. خدا کا دین اور میری سنت اس کے ہاتھوں پر زندہ ہوگی, اس کی رائے مثل میری رائے اور میرے حکم کے ہے. وہ ملک فارس سے ہوگا, علم و فکر میں شان احکام کو حق کی طرف پھیرے گا اور اچھی رائے والا ہوگا. خوابوں کی تعبیر کے امام امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بائیں بازو پر جب تل دیکھا تو تصدیق کی کہ اے نعمان تم ہی ابو حنیفہ ہو, تم ہی ابو حنیفہ ہو. اسی طریقے سے آپ کو امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں پیدا ہوئے اور آپ تابعی ہیں, اور تابعی امیر علیہ سنت نے لکھا اپنے رسالے میں کہ اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو اسے تابعی یہ کہتے ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے, چنانچہ ان میں سے چند کے نام برکت کے لیے یہ لیتا ہوں کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور صحابہ تو کیسے نیک, اللہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوا, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بصرہ میں موجود تھے, حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ میں موجود تھے, حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دمشق میں موجود تھے, حضرت عائشہ بنت عجرب رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی موجود تھیں, حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر میں موجود تھے, حضرت سیدنا سہیل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے, حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے, حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود تھے. اور آپ نے چند صحابہ کرام علیہ رضوان سے حدیثیں سنی, پھر اجتہاد کے بعد فتویٰ دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور جس نے ان دیکھنے والوں کو دیکھا. گویا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا, پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھنے والے تابعین کو بھی آپ نے دیکھا. اچھا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو امام اعظم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اصحاب شوافع یعنی جو شافعی مسلک کے پیروکار ہیں اور حنفی مسلک کے جو پیروکار ہیں ان میں آپس میں ایک بحث چھڑی. اچھا یہ بات یاد رکھیے, امیر السنت دامت برکاتہم اللہ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ آئمہ اربعہ یعنی چاروں امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں امام برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ دھرمی کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ صرف آپ ہی تابعی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ساری بات سنائی۔ چنانچہ ان اصحاب میں آپس میں تکرار ہوئی اور کہا کہ ہر ایک اپنے امام کو فضیلت دینے لگا۔ چنانچہ امام المحدثین ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یوں کرتے ہیں کہ دونوں کے استاد شمار کرتے ہیں کہ کس کے استاد زیادہ ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے استاد گنے گئے جن سے آپ نے علم حاصل کیا، تو وہ 80 بنے۔ کتنے بنے؟ 80۔ اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ کو، اساتذہ کو شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی، 4000 تک۔ اور اس میں تو صرف اکابر اساتذہ کو شمار کیا گیا تھا، اس کے علاوہ تو کتنوں سے آپ نے علم حاصل کیا تھا، اللہ اکبر۔ اس لیے ایک اور وجہ بیان فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں، کہ آپ کے جتنے شاگرد تھے ان کی تعداد 4000 کے قریب تھی۔ کتنی تھی؟ 4000۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی مسئلہ بیان ہوتا تو آپ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے 1000 شاگرد بیٹھتے، جن میں سے 40 وہ تھے جو سب سے اجل اور افضل تھے اور اجتہاد کی حد کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ اپنے قریب ان کو بٹھاتے اور فرماتے، تم میرے اکابر احباب میں سے ہو، اس مسئلے کے اندر میری مدد کرو۔ اچھا، اسی طریقے سے جب کوئی واقعہ مسئلہ پیش آتا تو آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کرتے اور مناظرہ کرتے، جو ان کو احادیث اور آثار سے علم ہوتا اس کو سنتے، اور جو اپنے پاس دلائل ہوتے ان کو سناتے۔ ایک مہینہ یا اس کے زیادہ عرصے تک مناظرے ہوتے رہتے، یہاں تک کہ ایک کال فائنل ہو جاتا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی اسے لکھ لیا کرتے۔ اس طریقے پر تمام اصحاب کے مشورے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے یہ فقہی اصول مرتب کیے، اللہ اکبر۔ اور دوسرے اماموں نے یہ فقہی اصول اس طرح سب کو بلا کر، یہ نہیں وہ سمجھے کہ مرتب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے خود ان فقہی اصولوں کو، چونکہ وہ خود مجتہد تھے، ان فقہی اصولوں کو انہوں نے مرتب کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ آپ امام اعظم اس لیے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے علم فقہ کو ترتیب کیا، اور کتابوں کی ترتیب موضوع کے لحاظ سے مختلف حصے بنا کر یعنی باب وار لکھے۔ آج اگر آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اس میں چیپٹرز بنے ہوئے ہیں۔ کتاب الصلاۃ نماز کا چیپٹر الگ ہے، کتاب الوضو الگ ہے، وضو کا باب الگ ہے، اس کا چیپٹر الگ ہے، فلانے کا چیپٹر الگ ہے۔ یہ سارے کے سارے جو چیپٹرز وائز کام شروع کیا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع کیا، اس لیے بھی آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مکتوب میں، اپنے خط کے اندر لکھتے ہیں کہ کشفی نگاہ میں، یعنی وہ نگاہ، وہ چیز جو ہم اور آپ اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، کشفی نگاہ میں حنفی مذہب کی نورانیت بڑے دریا کی مانند دکھائی دیتی ہے، گویا یہ بڑا دریا ہے، اور دوسرے مذاہب یعنی شافعی، حنبلی، مالکی، یہ حوضوں اور نالیوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، اور ظاہری طور پر یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ اہل اسلام کی بہت بڑی اکثریت یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتی ہے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اور آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں، حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سننے جیسے بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر تھا، ملک شام کے اندر یہ موجود ہے، اس پر حاضر تھا کہ مجھے وہاں پر نیند آ گئی اور میں نے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ایک بوڑھے کو کسی بچے کی طرح بغل میں لیے ہوئے خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے۔ میں نے دوڑ کر بڑی محبت سے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کے پاؤں مبارک کو بوسا دیا. مجھے اس بوڑھے کا بچے کی طرح سرکار کی بغل میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری قلبی کیفیت جان لی اور غیبوں پر خبردار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے اور تیری ولایت کے امام ابو حنیفہ ہیں. تیری ولایت کے امام ابو حنیفہ ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ جیسے پیغمبر سے خطا صادر نہیں ہو سکتی, وہ معصوم ہیں, وہ کیا ہیں, معصوم ہیں, ویسے ہی ان سے خطا صادر نہیں ہو سکتی کہ یہ محفوظ ہیں. کیا ہیں یہ؟ محفوظ. اس فرق کو یاد رکھیے گا, مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں. ایک معصوم ہے, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے, انبیاء فرشتے, اور ایک محفوظ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھ کی کمائی کا مال اپنی جان کے علاوہ علماء پر خرچ کیا کرتے تھے اور کسی کا صلہ اور انعام قبول نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح ہوش سنبھالنے سے یوم وصال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب بیداری اور تہجد گزاری کا آپ کا معمول رہا. اللہ اکبر. قرآن کریم تو اتنی کثرت سے پڑھتے کہ ایک ایک رکعت کے اندر ایک ایک قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. مجھے یہاں پر وہ امیر علیہ سنت نے واقعہ تحریر کیا ہے, وہ یاد آ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے. کتنے حج کیے؟ 55 حج کیے. جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ کی خواہش پر باب کعبہ کو, یعنی کعبے کے دروازے کو کھول دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسط عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیا. پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے آواز آئی, تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کر لی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی, ہم نے تم کو بھی بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا, اس کو بھی بخش دیا. الحمدللہ عز و جل ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا دامن کرم یہ ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے. اور اللہ اللہ ہمارے امام کی کیا شان ہے. آپ نے کعبۃ اللہ شریف میں ان کی شان سنی. اب جب وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور روضہ انور پر اس طرح سلام پیش کرتے, السلام علیکم یا سید المرسلین, تو روضہ انور سے جواب آتا کہ وعلیکم السلام یا امام المسلمین, یا امام المسلمین. اللہ اللہ. جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین سے فارغ ہو گئے تو آپ نے گوشہ نشینی کی نیت فرما لی, یعنی کہ میں الگ تھلگ ہو جاؤں. یہ بھی بات سوچنے کی ہے, آج ہم میں سے کوئی تھوڑا علم حاصل کر لیتا ہے تو پھلا نہیں سماتا. جب تک 2-4 آدمیوں سے ذرا وہ کر کے وہ نہ کر لے کہ میں نے بھی پڑھ لیا ہے, میں نے بھی علم حاصل کر لیا ہے, تب تک آدمی کسی جگہ پر ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کو پر لگ جاتے ہیں. یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ ہے کہ پڑھ کر آپ گوشہ نشین ہو رہے ہیں. تو ایک رات جناب رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب میں زیارت کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, اے ابو حنیفہ, اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے, آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں. اللہ حکم. تو بتائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے کیسی برکتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں عطا فرمائی تھی. اللہ اللہ. اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل بیت اطہار کے بھی بڑے معتقد تھے. جی ہاں, ایک بار کسی نے آپ سے آپ کی عمر پوچھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے, تو آپ تو چونکہ بڑے تھے آپ نے فرمایا 2 سال. کیا فرمایا؟ 2 سال. پوچھنے والے نے عرض کی, حضور آپ تو اتنے بڑے ہیں اور آپ اپنی عمر 2 سال بتا رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کے انہی 2 سال کو اپنی زندگی گنتا ہوں جو میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گزار دیے تھے, اسی کو گنتا ہوں. اور یہ فرمایا کرتے تھے, اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. یا آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت تھی. اچھا, ایک تو ہم امام اعظم کو امام اعظم کہتے ہیں, دوسرا امام الائمہ کہتے ہیں. کہ آپ جتنے جو تینوں امام ہیں ان کے بھی امام ہیں. اس کی وجہ بڑی علماء نے اچھی بیان فرمائی, وہ اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو فقہ مالکی کے امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے 40 اجل شاگردوں میں سے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, اب اور ان کی پیدائش 93 یا 97 ہجری میں ہوئی, اور امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد تھے. یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک کے استاد ہوئے اور امام شافعی کے کیا ہوئے؟ دادا استاد ہوئے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے جب امام شافعی کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے امام محمد بن حسن شیبانی سے نکاح کیا, وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے اجل شاگردوں کے اندر سے تھے. امام شافعی نے امام محمد سے بھی تحصیل علم کیا, یہاں بھی امام اعظم امام شافعی کے دادا استاد ہوئے. اللہ اکبر, جس دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے, اور ان کے والد نے تبرک کے لیے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے جنازے کے نیچے سے گزارا, جنازے کے نیچے سے گزارا, تو یہ بھی پتا چلا کہ اس لیے وہ آپ امام الائمہ ہیں. اس طرح امام احمد بن حنبل کی ولادت 164 سنہ ہجری میں ہوئی اور آپ امام شافعی کے شاگرد ہیں, گویا کہ آپ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد. تو یوں امام اعظم حنیفہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امام الائمہ. کیا کہتے ہیں؟ امام الائمہ. امام الائمہ چاروں ائمہ, ان سب کے بھی امام امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتنی عقیدت تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. چنانچہ الخیرات الحسان فی مناقب النعمان کے باب نمبر 35 جس کے عنوان میں ہے کہ امام اعظم حنیفہ کی قبر انور یہ بغداد شریف میں, اللہ آپ کو بغداد کی حاضری نصیب کرے, غوث پاک کا مزار بھی دکھا ہے, امام اعظم کا مزار بھی دکھا ہے. چنانچہ جاننا چاہیے, امیر السنت فرماتے جاننا چاہیے کہ علماء اور دیگر حاجت مند حضرات آپ کے مزار کی مسلسل زیارت کرا کرتے تھے اور آپ کے پاس آ کر اپنی حاجتوں کے لیے آپ کو وسیلہ بناتے اور ان کے اندر کامیابی پاتے. چنانچہ ان میں سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. جب آپ بغداد شریف میں مقیم تھے, وہاں رہتے تھے, تو آپ کے متعلق یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں, اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر انور کے پاس آتا ہوں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری وہ حاجتیں پوری فرما دیتا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا قرآن پڑھنے کا شوق تھا کہ آپ رمضان المبارک میں ایک نہیں دو نہیں صبح میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, رات کو ایک قرآن پر ختم کیا کرتے تھے. اس طرح تراوی میں ختم قرآن کرتے 61 اور ایک عید کے دن آپ ختم قرآن کیا کرتے تھے. جس جگہ جیل کی جس کوٹری کے اندر آپ کا وصال ہوا وہاں آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا, 7,000 times. میرے میٹھے اس ٹائم میں سوچئے کہ ہم کہاں ہیں. اللہ اکبر. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد کے بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت قریب آ چکی ہوتی ہے, ان کی موت قریب آ چکی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دعا دی کہ یا اللہ جو کوئی رسالہ آقا کا مہینہ کے 30 صفحات یعنی 30 pages پڑھ لے یا سن لے اسے بار بار آقا کا مدینہ دکھا, بار بار آقا کا مدینہ دکھا. کہ حضرت سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں. سب نیت کریں جن کو تلفظ سے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ابھی سے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں گے انشاءاللہ. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آتا صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے, اپنے اموال کی زکات نکالتے تاکہ غربا مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے, حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے, بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے, تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے, دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے, یوں رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے, اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعد حضرات اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. الحمدللہ آج دعوت اسلامی نے بھی اسی ماحول کو تازہ کر دیا ہے. کسی موتقف کے وہ تاثرات چلے تھے نا کہ روزانہ کے حساب سے وہ 50 روپے کی یوں سمجھے کہ بیسی بھرا کرتے تھے, اور ماہ رمضان المبارک میں انہیں یہ مکمل رقم ملتی, وہ گھر والوں کو مکمل رقم دیتے اور خود آ کر فیضان مدینہ میں اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے تھے. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات, ٹھیک ہے نا, کہ سارا سال اس کی تیاری کرنا. تو رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ, اس میں کام کاج سیکھے, اللہ نصیب کرے, کرنا چاہیے جتنا ہو سکے, مگر زیادہ تر اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو نیت کرو جس کے لیے ممکن ہو, انشاءاللہ تبارک و تعالی عالمی مدنی مرکز میں امیر اہل سنت کے سایہ عاطفت میں انشاءاللہ ایک ماہ کا اعتکاف کریں گے. جن کے لیے نیت بنتی ہو, جن کی صدق دل سے نیت بنتی ہو, وہ یہ نیت کریں. اللہ اکبر. امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا, مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے. پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانعام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نت نئی ترکیبیں سوچتے ہیں. اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے, لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. صد کروڑ افسوس, خیر خواہ مسلمین کا جذبہ دم توڑتا جا رہا ہے. آئیے ہاتھ اٹھا کر کچھ اس طرح دعا میں شامل ہو جائیے کہ اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت بڑا ہے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. توبو اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات چل رہی تھی ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی, امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی علمیت کا واقعہ سنا دیتا ہوں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. شوہر نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے نہیں بولوں گا جب تک پہلے تو میرے ساتھ نہیں بولے گی. عورت بھی غصے سے بھری ہوئی تھی, اس نے بھی انہیں الفاظ میں قسم کھائی کہ جب تک آپ مجھ سے نہیں بولیں گے میں بھی آپ سے نہیں بولوں گی. اب جب ٹائم گزر گیا, ٹائم گزر جاتا ہے تو دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اب بات کرنے کو جی چاہا مگر قسمیں حائل ہو جاتی, کون پہل کرے, کون سٹارٹ کرے. چنانچہ وقت کے بڑے بڑے علماء کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے جواب دیا کہ بار صورت جو پہلے بات کرے گا اس کو تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. آخر یہ مسئلہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس مرض سے فرمایا کہ جا بے خوف ہو کر اپنی زوجہ سے بات کر لیں, تجھ پر کوئی کفارہ نہیں. جب یہ فیصلہ دوسرے علماء سنا تو وہ اکٹھا ہو کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیسا غلط فیصلہ سنایا ہے, قسم توڑنے کا کفارہ تو ازرو قرآن کسی طرح ٹل نہیں سکتا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم خوب غور کرو, جب مرد نے سب سے پہلے قسم کھائی کہ میں تجھ سے نہیں بولوں گا جب تک تم مجھ سے نہ بولے گی, تو اس کے بعد بیوی نے قسم کھائی, یعنی بیوی اس سے بات کر چکی, بیوی اس سے بات کر چکی اور پھر بیوی نے قسم کھائی. چنانچہ بیوی بات کر چکی ہے, شوہر کی قسم اپنی جگہ پر پوری ہو چکی, اور اب شوہر بات کر لے گا تو بیوی کی قسم پوری ہو جائے گی, لہٰذا دونوں میں سے کسی کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا, دونوں خوشی خوشی یہ رہیں گے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی ایسی قسمیں نہ کھائیں. مدنی چینل پر جو ناظرین سن رہے ہیں, تو لہٰذا ایسی قسم جو ہے وہ نہ کھایا کرے. اس طرح امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کتنے ایسے واقعات ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی آدھی عقل کے برابر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی تھی, مگر آپ کا علم کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ سے 100 سوالات پوچھے گئے, آپ نے 99 کے جواب میں فرمایا واللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی کبھی اپنی علمیت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. پتا ہو تو بتا دیں, نہیں پتا ہو تو پوچھ کر بتا دیں, ورنہ کہہ دیں واللہ عالم, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم بہتر جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج یہ جو سلسلہ ہے ہمارا ایمان کی شاخیں, اس میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہم نے باتیں سنی, جو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, اس سے ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اسے مستحکم فرمائے، اور مرتے وقت بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.